السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ کا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله ذي العز والكرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم احمد ربي واشكره على آلائه التي نعلم والتي لا نعلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت و تکریم والا ہے, روحوں کو پیدا کرنے والا ہے, وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے. میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ کرم والا ہے. قرآن مجید غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ یہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ عقل والا. تو جو قرآن پڑھ کر نصیحت ہی حاصل نہ کرے اس کو آپ عقل مند نہیں کہہ سکتے, کیونکہ فبأي حدیث بعده يؤمنون, پھر اس کلام کے بعد کون سا کلام ہوگا جس پر وہ ایمان لائیں گے, جس کی وہ مانیں گے. غور و فکر انسانی زندگی میں ویسے بھی بہت مفید ہے, لیکن قرآن میں غور و فکر بہت ہی زیادہ مفید ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کو غور و فکر کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پڑھنا یہ پورے قرآن کو بغیر فہم اور تدبر کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے, اور یہ دل کے لیے زیادہ مفید ہے, یعنی دل کا علاج ہے اس میں, اور زیادہ ایمان کے حصول کا باعث ہے, اور قرآن کی زیادہ لذت حاصل کرنے کا سبب ہے. قرآن سے زیادہ انسان مزہ اٹھاتا ہے پھر. اور یہ سلف صالحین کی عادت تھی, ان میں سے کوئی ایک ہی آیت کو صبح تک دہرایا کرتا تھا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ ایک ہی آیت پوری رات پھر آپ پڑھتے رہے, یعنی اسی کو دہراتے رہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کریں, یا اگر ہم نے حفظ کیا ہوا نا اس کو پکا کریں, اور کوئی ایک آیت لے لیں اور پھر اس کو سارا دن پڑھتے رہے, کئی بار پڑھیں اس کو, آپ کو نئے نئے میننگ سمجھ آئیں گے. آپ کر کے تو دیکھیں. ایک چیز یاد رکھیے, شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے, پہلا روزہ مشکل ہوتا ہے نا, لیکن پھر آخری روزہ پر لطف ہوتا ہے, پھر دل نہیں چاہتا رمضان ختم ہو, اتنا اچھا لگتا ہے. تو ہر چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن پھر اس مشکل پہ قابو پانا چاہیے, اور جب آپ قابو پا لیتے ہیں نا, سیلف کنٹرول آپ کے اندر آ جاتا, پھر آپ حقیقی معنی میں طاقتور انسان ہوتے ہیں. آپ اسٹرانگ پرسنالٹی صرف اسی وقت بنتے ہیں جب اپنے اوپر قابو آتا ہے, چاہے خواہشات پر, چاہے خیالات پر, چاہے عادات پر, کسی بھی چیز پر. تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا اچھا لگے اور عمل کی توفیق ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سے عقدے کھلیں گے, اور اس ایک آیت کی بھی بہت برکت ہوگی. آپ شروع سے سورۃ البقرہ شروع کر سکتے ہیں، سورۃ الف لام میم السجدہ شروع کر سکتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک سورۃ الملک شروع کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ایک ایک آیت پکڑ لیں۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ قرآن کو اپنے رب کے پیغامات خیال کرتے تھے کہ یہ میسج آیا اللہ کی طرف سے، بس وہ راتوں کو اسے تدبر سے پڑھتے اور دن میں اس کا خوب خیال رکھتے کہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اللہ نے جو میسج بھیجا ہے اس کے مطابق کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ سارا کام بوجھ سمجھ کے نہ کیجیے گا، خوشی سے کیجیے گا۔
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون،
هو خير مما يجمعون، دنیا کے ہر کام سے بہتر کام۔ آج ہم دسویں پارے میں سورۃ توبہ ہی کو کنٹینیو کریں گے، آیت نمبر 34 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء اور راہب درویش لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہاں اہل کتاب کے مذہبی پیشواؤں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی عملی زندگی کے مالی جرائم کو واضح کیا جا رہا ہے، وہ ہے کرپشن اور دولت کی ذخیرہ اندوزی۔ اور یہ آیت قیامت تک کے لیے تمام علماء کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ وہ دین کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، دین کو مال کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، کیونکہ باطل طریقے سے مال کھانا بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کا مال دھوکے، رشوت یا مذہب کے نام پہ کھانا، یہ سب عقل باطل ہے، بالباطل، کیونکہ ایسے لوگ پھر اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے حکم کو چھپا جاتے ہیں یا کسی کے دباؤ میں آ کے غلط بات میں حمایت کرتے ہیں۔ اور پھر کنز، یہاں کنز کا لفظ استعمال ہوا ہے، کنز وہ دولت ہے جسے دبا کر یا جمع کر کے رکھ لیا جائے، بس اسے کھولا ہی نہ جائے، اور اس کا حق یا زکات ادا نہ کی جائے، جس کی وجہ سے دولت گردش میں نہیں آتی۔ یاد رکھیے، اسلام دولت جمع کرنے کے خلاف نہیں ہے کہ آپ دولت جمع نہیں کر سکتے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہونا نہیں چاہیے، یہ نہیں کہیں کہا گیا، بلکہ اسے روک کر رکھنے کے خلاف ہے کہ اس میں سے اللہ کا حق نہ نکالا جائے، زکات نہ دی جائے، صدقہ نہ دیا جائے، اس کے خلاف ہے۔ کون سا مال کنز نہیں ہوتا؟ اگر مال کی زکات دے دی جائے اور ضرورت کے وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تو وہ مال کنز نہیں رہتا۔ اور یہ اسلامک اکنامکس کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے میں روٹیٹ کرنا چاہیے، گردش کرتے رہنا چاہیے، اس کا فلو ہر جگہ جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر بارش کا پانی کسی ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گرتا جائے اور نالیوں میں چلتا جائے تو کیا ہوگا؟ سڑکیں بھی صاف ہو جائیں گی، ہر چیز صاف ستھری ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مال پھر گناہ کا ڈھیر نہیں بنتا جب اس میں سے اللہ کا حق نکل جاتا ہے، جب اس میں بندوں کا حق نکل جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کریں۔ زکوٰۃ دینا مال کی کمی کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ انسان کو وبال سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اصل سرمایہ تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کریڈٹ ہو جائے، وہاں محفوظ ہو جائے۔ دیکھیے، جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، وہ آگے جا کے آپ کو مل جائے گا، اور جو آپ یہاں جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ زکوٰۃ نہ خیرات نکالتے ہی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے، جانا تو ہے نا ہم سب نے، تو جب جائیں گے کون سا مال فائدہ دے گا جو آگے گیا ہوا ہے ہمارے استقبال کے لیے، یا جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن ہم کتنے عقل مند ہیں کہ آگے تھوڑا بھیجنے سے بھی کتراتے ہیں۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%، 100 میں سے بس اتنا، لیکن وہ بھی نہیں دینے کو تیار، سارا یہی رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں بڑے عقل مند لوگ، بڑے سیانے لوگ نے مال جمع کر کر کے رکھ دیں، ایسا تو نہیں نا۔ سیانہ کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ ابو بکر عقل مند ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان عقل مند ہیں یا نہیں؟ تھے عقل مند؟ میں جب ان لوگوں کے حالات پڑھتی ہوں نا صحابہ کے، اور سب کو پڑھنے چاہیے، بہت موٹیویشن ملتی ہے انسان کو اچھے کاموں کی. میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کے کام کیے، کر کرا کے ختم، اور اس کے بعد وہ کیا آرام سے سو رہے ہوں گے اب، اور آگے کے لیے اتنا کچھ جمع کر کے لے گئے. ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری محنت، سارا کچھ کس کے لیے؟ یہاں اکٹھا کرنے کے لیے. جس کو پتا ہے چھوڑ جانا ہے پھر بھی دل نہیں مانتا، پھر بھی ادھر ہی رکھتے ہیں. تو اصل سرمایہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اور پھر یہ کہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے وقت پیشانی پہ بل نہ لایا جائے، کیونکہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ کا دیا ہوا حق ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ ان کو دے دیتا، اور اللہ نے کیا پسند کیا کہ ہمارے ذریعے ان کو دے، ہمیں آنر بخشا. مال دنیا میں بھی عزت کا باعث بنتا ہے، اور جب انسان اس کو اللہ کے رستے میں دیتا ہے تو وہ اس کی مزید عزت کا سبب بنتا ہے. تو اللہ نے آپ کو چنا ہے بھائی، کس لیے؟ کہ آپ کے ذریعے اوروں کو دلوایا. اور یہ الٹا بھی ہو سکتا تھا، ان کے ذریعے آپ کو دلواتا. اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، اور ہمیں اس قابل کیا تو ہمیں خوشی خوشی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو دیندار طبقہ، وہ سمجھتا ہے اس کا کام تو بس لینا ہی ہے، لوگ ان کو دیتے رہیں اور وہ کسی کو آگے نہ دیں، وہ خرچ نہ کریں. یہ بھی ایک مینٹیلیٹی بن جاتی ہے. تو اس لیے دل کی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور دل کی خوشی سے اللہ کے راستے میں زکات دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو، اپنے ایک مہینے کے روزے رکھو، اور دل کی خوشی سے، یہاں دل کی خوشی، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکات ادا کرو. زکات دیتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ فرائض ہیں ہم پر، اور ان کو ادا کرنے والا خوش قسمت ہے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی. وہ گرم گرم مال ان کے اوپر لگایا جائے گا، وہ سونا چاندی، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، لہذا چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم جمع کرتے رہے تھے. یعنی جو پیچھے چھوڑ جاتا نا انسان، اور اگر اس کی زکات ادا نہیں کرتا رہا، تو یہ پیچھے چھوڑا ہوا وبال بنے گا. آگے تو بھیجا کچھ نہیں، وہاں تو کچھ ہے نہیں، اور جو پیچھے چھوڑا وہ بھی مصیبت بن گیا. تو زکات نہ دینے والوں کے لیے لرزہ خیز تنبیہ ہے، یہاں سخت وارننگ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جسمانی اور نفسیاتی دونوں طرح کے عذاب کا ذکر ہے، کیونکہ پیشانی اور پیٹھ کو خاص کیوں کیا گیا، اور سائیڈوں کو؟ اس کی وجہ آپ دیکھیں، ذرا نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی سائل، کوئی سوالی، کوئی ضرورت مند ان کے پاس آتا تو پہلے وہ ماتھے پہ بال ڈالتے، ٹھیک ہے، لہذا پیشانی داغی گئی، تیوری چڑھاتے، پھر اس سے منہ پھیر کے پہلو بدل لیتے، منہ موڑ لیتے، اور پھر پیٹھ دکھا کے چل پڑتے، تو بیک ہو گئی. تو اس لیے تینوں جگہوں پر عذاب دیا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ انہیں شرمندہ بھی کیا جائے گا. یہ آپ دیکھیے آخری لائن، ھذا ما کنستم لانفسکم. شرمندہ کیا کیا جائے گا؟ یہ وہی مال ہے، یہ دیکھو، یہ وہی چیزیں ہیں تمہاری، وہی زیور، وہی چاندی جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے، سینت سینت کے تم نے رکھی. وہ دکھا کے ان کو حسرت دلائی جائے گی، اور یہ حسرت اور شرمندگی عذاب کی شدت کو مزید بڑھائے گی کہ جس چیز سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے لیے بلائے جان بن گئی ہے، وہ الٹا میرے لیے مصیبت کا سبب بن گئی ہے. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا بینک اکاؤنٹ بہت بڑا ہوگا، لیکن ان کے ہمسائے ہی بھوکے بیٹھے ہوں گے. تو جو شخص اللہ کے حق کو ضائع کر دیتا ہے نا، وہ دوسروں کے حق کے بارے میں اور بھی لاپرواہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، مال بذات خود بری چیز نہیں. قرآن نے اس کو خیر کہا ہے، خیر، نیکی کمانے کا ذریعہ ہے یہ. اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا وبال کا سبب ہے. اور حدیث میں سانپ کا ذکر بھی آتا ہے کہ جو لوگ زکات نہیں دیتے، مال سانپ کی شکل میں ان کے گرد لپیٹ کے ان کی گردن میں توک بنے گا، اور پھر ان کے جبڑوں پہ کاٹے گا، اور وہ بھی یہی کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، وہ بھی شرمندہ کرے گا. تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ یہاں جمع کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو کل وہی تکلیف کا باعث بن جائے گا. پھر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا واعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یعنی یہ جو کیلنڈر ہے اینول، یہ دنیا میں کسی نے نہیں ایجاد کیا، یہ اللہ ہی نے 12 مہینے رکھے ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی 4 حرمت والے مہینوں میں، اور وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اب رجب تو گزر گیا. اور اکٹھے ہو کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ آیت کائنات کے نظام وقت اور اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بیان کرتی ہے. عبادات اور شرعی احکام جتنے بھی ہیں، چاہے زکوٰۃ ہے یا کچھ اور، ان کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، لونر کیلنڈر سے ہے، سولر سے نہیں. یعنی اگر کسی نے عدت گزارنی ہے تو قمری مہینوں کا حساب ہوگا. عید، شابان، رمضان، یہ سارے مہینے کیا ہیں؟ قمری حساب سے ان کو دیکھا جائے گا. اچھا، حرمت والے مہینوں کی خاص بات کیوں کی گئی؟ اس میں ایک تو جنگ کرنا منع تھا، دوسرے ان مہینوں میں کوئی بھی گناہ عام مہینوں سے زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں امن و امان کو فروغ دینا ایک عبادت ہے اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے. اور اوور آل سبق یہ ہے کہ وقت کا نظام اللہ نے خود وضع کیا ہے، اس لیے اپنے اوقات کو لایانی کاموں کی بجائے تعمیری کاموں میں صرف کرنا چاہیے، اور اس کا حساب رکھنا چاہیے کہ اب کون سا مہینہ، اب کون سا ہے؟ شعبان. یہ تو سب کو یاد رہتا ہے کیونکہ رمضان کا انتظار ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ سال میں پوچھیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا چل رہا ہے. لیکن جو بھی چل رہا ہو، اصل بات یہ کہ وقت کی قدر کی جائے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسیء یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، جس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. یہ 1 سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ یہ ان مہینوں کی تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. تو اس طرح یہ حلال کر لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام قرار دیا. ان کے برے اعمال انہی کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہد القوم الکافرین. پچھلی آیت میں حرمت والے مہینوں کی بات ہوئی تھی، اور اس میں مشرکین کی ایک انتہائی بری رسم نسی کی تردید کی گئی. نسی کیا تھا؟ مشرکین اپنی مرضی سے مہینے آگے پیچھے کر دیتے، محرم کو وہ سفر بنا لیتے اور سفر کو محرم بنا لیتے، یا اسی طرح، تاکہ ان مہینوں میں جنگ کر سکیں، اپنی مرضی کر سکیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین القیم کہہ کے انسانی مداخلت کو ختم کر دیا کہ تم اپنی مرضی سے مہینوں میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے صرف غلطی نہیں، کفر میں اضافہ قرار دیا، کیونکہ اللہ کی شریعت میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. انسان جب مسلسل گناہ کرتا ہے نا، اور وہ اپنی منمانی کو دین کا نام دیتا ہے، تو شیطان اس کے برے کاموں کو اس کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے انسان کہ میں بہت اسمارٹ ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت ایسا انسان اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے، شریعت کے احکامات کو اپنی سہولت کے مطابق توڑنے موڑنے سے پرہیز کریں، خود سے اس میں ایڈیشن اومیشن نہیں کریں، یعنی ہیرا پھیری نہیں کریں. اور دین کے نام پر خود کو یا دوسروں کو دھوکہ دینا یہ منافقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، آپ کی نیت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے معاشرے میں کچھ عادات بہت بری ہوں، لیکن بہت عام ہے تو لوگ ان کو پھر برا بھی نہیں سمجھتے، تو عربوں میں بھی پھر اس کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے.
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين.
یہ بڑی اہم آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے لوگ جو ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیا ہے تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے، زمین سے چمٹ کے بیٹھ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی، اس کے پس منظر میں، اور یہ آیت ایمان والوں کے لیے ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے کہ جب دین کو قربانی کی ضرورت ہو تو تمہارے پاؤں میں بیڑیاں کیوں پڑ جاتی ہیں؟ زمین سے چمٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ مادی مفادات کو عزیز رکھنا، گھر، آرام، مال، ان کی محبت میں اتنا غرق ہو جانا کہ آخرت کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے نکلنا مشکل لگے، جسم بھاری لگے اور حرکت کرنا مشکل لگے کہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے، نیکی کے رستے میں سستی اصل وجہ ہے، یعنی نیکی نہ کرنے کی اصل وجہ سستی ہوتی ہے. اور سستی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی سے اطمینان پانا، سکون پانا، اور یہ سستی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اور بلند مقاصد حاصل کرنے سے روک دیتی ہے، چاہے دنیا کے مقاصد ہوں چاہے آخرت کے. جو سست انسان ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا. اور پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آخرت کی راحت کے لیے دنیا میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے دنیا میں تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو جب بھی نیکی کے کام میں سستی محسوس ہو تو یاد کریں کہ یہ زمین کی کشش ہے. زمین کے اندر ایک کشش عقل ہے نا، گریوٹی. تو گریوٹی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو اپنی طرف پل کرتی ہے، اس کو زمین کی کشش کہتے ہیں، کشش عقل. تو کیا تم اس گریوٹی کی وجہ سے اس کے ساتھ چمٹ گیا؟ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. تو دین کو آپ کے وقت، مال یا محنت کی ضرورت ہو تو ہیلے بہانے تلاش کرنے کی بجائے لبیک کہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں مالکم، کیا ہے تمہیں؟ کیوں نہ آخر تم نکلو دین کے لیے؟ کیا تم دنیا پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ یاد رکھو، دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. اگر تم نے ساری کی ساری بھی حاصل کر لی تو بہت تھوڑا ہی حاصل کیا. پھر فرمایا، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کے راستے میں سستی کی وجہ سے نہ نکلنے والوں کو ملامت کی جا رہی ہے اور ایک سنگین الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی گروہ، خاندان یا نسل کا محتاج نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھرانے دین کے کام میں بہت آگے ہوتے ہیں، ان کی ریلیجس لیڈرشپ مانی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں خاندان کئی کئی نسلوں سے وہ چل رہے ہوتے ہیں دین کے کاموں میں، پھر اچانک سب تبدیل ہو جاتا ہے، بچے دنیا کی طرف نکل جاتے ہیں اور اس لیگیسی کو آگے لے جانے والا کوئی بھی نہیں رہتا۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، تم نہیں کرو گے اللہ بدل کے کسی اور کو لے آئے گا، کوئی اور یہ کام کرے گا، پھر یہ سعادت تمہارے حصے میں نہیں آئے گی کیونکہ تم نے اپنی ساری اولادوں کو صرف دنیا میں لگا دیا، دین کے لیے کچھ بھی وقت نہیں کیا۔ تو یہ ایک وارننگ ہے، یستبدل قوماً غیرکم، اگر ہم دین میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے نا تو اس سے دین کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا۔ ولا تضروہ شیئا، تم کچھ بھی نہیں نقصان دے سکتے اس کو۔ دین کی خدمت کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمیں عزت دی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہم دین کے لیے محنت کر کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ نیکی کے ایسے مواقع سے خوب فائدہ اٹھایا کریں، اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، یعنی کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے بغیر یہ کام نہیں چلے گا یا یہ ادارہ نہیں چلے گا، آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا۔ 1400 سال سے دین کا کام ہو رہا ہے نا، لیکن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر آپ اس اعزاز کو آنر نہیں دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی طرف لے جائے گا۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی ذہانت کو، اپنے وقت کو دین کے راستے میں استعمال کرے اور ان سے واقعی پورا فائدہ اٹھائے، اور اس سے دنیا میں کمی نہیں ہوتی۔ جو رزق اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ دینا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سے فضول چیزیں نکل جاتی ہیں، آپ ایک بامقصد انسان بن جاتے ہیں اور دنیا کی ریٹ ریس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آپ خیر کے کاموں میں دوڑ لگا دیتے ہیں۔ پھر فرمائے اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ آپ دیکھیں دونوں آمنے سامنے، کلمۃُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ ہی نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، کہاں سے؟ مکہ سے۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت اتار دی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم نے نہیں دیکھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی بات کو اس نے نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی مدد کی حیران کن مثال ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اوپر بات یہ ہوئی تھی نا کہ تم نہیں ہوگے تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اور کوئی بھی نہیں ہوگا تو اللہ اپنے فرشتوں سے مدد کرے گا۔ تو یہ ہجرت مدینہ کے بہت نازک اور ایمان افروز لمحے کی عکاسی کر رہی ہے آیت، کہ جب دشمن غار ثور کے دھانے تک پہنچ گئے تھے، بالکل سامنے آ گئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو وہ تسلی دی جو قیامت تک کے لیے بے چین دلوں کا سہارا بن گئی۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو کیا کہنا چاہیے اس کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈونٹ وری اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان مشرکین نے اگر ہمارے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو اور اس کی نصرت جن کو شامل حال ہو؟ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے ابو بکر جو ہے نا رضی اللہ عنہ، امت کے سب سے بہترین انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ بھی غمگین ہو گئے تھے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ نیک سے نیک انسان کو بھی غم لاحق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔
اگر کسی بات پر کوئی غمگین ہو جاتا آپ یہ نہیں تم تو اتنی نیک ہو یہ تو قرآن پڑھتے ہیں ان کو بھی غم ہو جاتا ہے. سب انسان ہیں اور انسانوں کے ساتھ جذبات ہیں. ہاں اس کو حاوی نہیں کر لینا چاہیے لیکن غم آنا کوئی بری بات نہیں. اور ساتھ ایسے لوگ ہوں جو کہیں لا تحزن غم نہ کرو اللہ کی مدد آئے گی. اور آپ کا سچا دوست مخلص دوست وہی ہے جو آپ کا غم کم کرے اور خوف کے وقت آپ کو اطمینان دلائے آپ کا حوصلہ بڑھائے نہ کہ منفی باتیں کر کے حوصلہ توڑے. اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ غور کیجئے آپ کی دوستی آپ کا سوشل سرکل کیسا ہے کیا وہ خیر کے کام میں آپ کو انکریج کرنے والا ہے یا ڈسکریج کرنے والا ہے جو تکلیف اور غم کے موقع پر آپ کا ساتھ دینے والا ہے یا پھر پریشان کن باتیں کرنے والا ہے. جہاں تک ممکن ہو نا اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو آپ کی ہمت اور حوصلہ توڑتے ہیں ورنہ آپ زندگی میں کچھ کر نہیں سکیں گے. اور ایک اور بات بڑی سیکھنے کی ہے شدید خوف اور خطرے کے عالم میں دل کا مطمئن ہونا یہ اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے کہ انسان مشکل سے مشکل وقت میں پریشان نہ ہو. اور جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو امن اور اطمینان اور سکینت طاری ہوتی ہے. اور اللہ کے ساتھ ہونے پر بھروسہ ہی رکھیں ان اللہ معنا. جب بھی محسوس ہونا کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے مشکل ہو گئی ان اللہ معنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب اختیار کیا تھا غار میں ضرور گئے تھے لیکن بھروسہ کس پہ تھا اللہ پہ تھا. انفرو خفافاً وثقالاً وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو ہلکے ہو یا بوجھل آسانی ہے یا مشکل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور جہاد صرف جنگ کے لیے جانا ہی نہیں ہوتا نیکی کے کسی بھی کام کے لیے نکلنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اور اٹموس کوشش کرنا یہ سب جہاد ہوتا ہے. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی بعض اوقات ایسا تھا نا کہ انسان بیمار ہوتا ہے کبھی تھکا ہوا ہوتا ہے کبھی اس کا دل بے چین سا ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا آج چھوڑو آج کیا کرنا ہے. یعنی کوئی بھی خیر مثلاً آپ لوگوں کی خدمت خلق کا کوئی کام کرتے ہیں یعنی نیکی کا کسی بھی قسم کا کام جو آپ کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں یا لیتے ہیں یا لوگوں کو جمع کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی ڈیوٹی ہے کسی بھی قسم کی لیکن وہ ساری ایک ہی مقصد کی تحت جا رہی ہے نا ایک ہی طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کی وفاداری کا امتحان لیتا ہے. حالانکہ یہ آیت تو غزوہ تبوک کے تناظر میں نازل ہوئی جہاں ہر شخص کا امتحان ہو رہا تھا کیونکہ موسم بہت سخت تھا فاصلہ بہت طویل تھا اسباب بہت قلیل تھے لیکن پھر بھی کہا گیا کہ نہیں نکلو جیسے بھی حالات ہیں نکلو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ دو الفاظ آئے ہیں جو زندگی کی تمام مادی اور جسمانی حالتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں خفافاً وثقالاً ہلکے اور بوجھل. جسمانی حالت یعنی تندرست و توانا ہو ہلکے یو فی لائٹ یا بوڑھے ہو یا بیمار ہو بوجھل. مالی حالت غنی ہو مالدار ہو یا پھر غریب اور تنگ دست ہو. ذہنی حالت شوق سے نکل رہے ہو یا حالات کی وجہ سے تمہیں سفر بھاری لگ رہا ہے. خاندانی صورتحال چاہے تمہارے لیے آسانی ہے نکلنے میں یا پھر یہ کہ تمہارے بہت سے کام ہیں جو تمہیں خود کرنے ہیں اور پھر بھی نکلنا ہے. یعنی بعض لوگوں کو گھر میں بہت سی ہیلپ ہوتی ہے کوئی کھانا پکا رہا ہے کوئی کپڑے دھو رہا ہے کوئی استری کر رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے. ایسے لوگ سب ہلکے ہیں ان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سارے کے سارے کام بھی خود کرنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سے بوجھ اور بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب یہ نہیں کہا گیا کہ جن کے پاس تو بہت ہیلپ ہے وہ تو نکلے اور جن کے پاس کوئی ہیلپ نہیں وہ گھر بیٹھا کریں. وہ بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اپنے حالات کے مطابق. یہ نہیں کہ سارے کام چھوڑ کے گھر والے بھوکے بیٹھے رہے اور آپ نکلے ہوئے ہیں. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اس نکلنے کی بھی کچھ لمٹس ہیں اور طریقہ کار ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ذاتی مصروفیت یا کوئی کمزوری رکاوٹ نہ بنے. جب دین کو تمہاری ضرورت ہو تو پھر کسی اور چیز کو آڑے نہیں آنا چاہیے. گھر سے سپورٹ ہو یا نہ ہو وہ انکریج کریں یا ڈسکریج کریں. دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. کبھی کبھی انسان اپنے اندر ہی بوجھل ہو جاتا ہے اس کا دل ہی بوجھل ہو جاتا ہے لیکن یہ امتحان ہوتا ہے نا ہمارا کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے یا اپنے آپ سے زیادہ ہے. اگر اللہ سے محبت زیادہ ہوگی نا تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی تکلیف پیچھے کر کے آپ کریں گے کام. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اس کو خود بھی بخار ہوتا ہے سر درد بھی ہوتا ہے لیکن بچہ ذرا چوں بھی کرے تو وہ اپنا سر درد اور بخار بھول کے کیا کرتی اٹھ بیٹھتی ہے نا کہ نہیں اس کو ضرورت ہے میری اس کو نیپی چینج کرنی اس کو کھانا کھلانا آہ آہ کر رہی ہوگی اور اس کو بھی ساتھ کھلا رہی ہوگی. یہ محبت اٹھا کے بٹھاتی ہے. ایسی ہی محبت اللہ کے کام کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ تکلیف ہے, درد ہے, بیماری ہے, کچھ ہے, آہیں نکل رہی ہیں, لیکن اگر دین کے کسی کام کو میری ضرورت ہے, نماز کا وقت اٹھنا پڑے گا. چلو نہیں اٹھ کے کھڑے ہو سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ لو, نماز تو پڑھنی ہے تم نے. جب تک تمہارے اندر ہوش ہے نماز معاف نہیں ہے. اور اگر کوئی اٹھ جاتا ہے تو یہ اللہ سے محبت ہے. فرمایا ذالکم خیر لکم, یہ چیز تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. نکلنا اللہ کے دین کی خدمت کرنا بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. اور کسی شخص کا صبح یا شام اللہ کی راہ میں چلنا ساری دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. اور یہ آیت سستی اور کاہلی کا علاج ہے. جب انسان یہ سوچتا نا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں, ابھی میں مینٹلی ریڈی نہیں ہوں, اگلی بار دیکھوں گا, پھر کسی اور ٹائم چلا جاؤں گا, تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. یہ دین ایک مضبوط دین ہے, دین قیمن ہے. اسے صرف بلند حوصلہ پختہ عزم والے قبول کرتے ہیں. سست, کمزور, نیند کے شدائی, پست حوصلہ افراد کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں. تو نیکی کے کاموں یا دین کی خدمت میں یہ نہ سوچا کریں کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا یا جب میرے پاس بہت مال ہوگا تو پھر میں اللہ کے راستے میں دوں گا. جتنے بھی لوگ دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں وہ آرام سے بیٹھے نہیں رہتے, اور جو دین میں بھی ترقی کرتے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھے رہتے. لو کان ارزن قریباً وسفرن قاصداً لتبعو, اگر مال کا حصول قریب ہوتا, یعنی ایسا سفر ہوتا جس میں مال حاصل ہونا ہے, اور سفر درمیانہ سا ہوتا, تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے, لیکن مسافت ان پر دور ہو گئی. اور انقریب ہی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. ہماری ہمت ہی نہیں جانے کی, یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ واقعی جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں. یہاں منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے, ان کی نفسیات اور ان کے دوغلے پن کو پوری طرح بے نقاب کیا جا رہا ہے. سچے مومن اور مصلحت پسند منافق کے درمیان وہ فلٹر بیان کیا گیا ہے جو آج بھی ہر انسان کے لیے لمحے فکریہ ہے. کیونکہ منافق مفاد پرست ہوتا ہے, صرف اپرچونٹی کو دیکھتا ہے, ذاتی فائدے کے لیے دین میں آتا ہے. منافق ذاتی فائدے کے لیے دین کی طرف آتا ہے. اگر کام آسان ہو, نفع نقد مل رہا ہو, ڈیوٹی چھوٹی ہو, سیلری زیادہ ہو, تو پھر ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر قربانی زیادہ کرنی پڑے, مشقت زیادہ ہو, سفر لمبا ہو, تو پیچھے ہٹ جائیں گے. اور اس کے ساتھ پھر اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نام کا سہارا لیتے ہیں. ہمیں شوق تو بہت ہے یہ کام کرنے کا, ہم بہت آنا چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں, بڑی مجبوری ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے. انسان لوگوں کو اپنے الفاظ سے دھوکا دے سکتا ہے, لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ اپنے بہانوں میں بالکل جھوٹے ہیں. ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, کیا ہم دین پر صرف اس وقت عمل کرتے ہیں, یا دین کی صرف اس وقت خدمت کرتے ہیں جب وہ ہمارے لیے آسان ہو, یا مشکل وقت میں بھی ہم ثابت قدم رہتے ہیں کہ یہ تو کرنے کا کام ہے, کرنا ہی ہے. کیا آپ نیکی صرف اس وقت کرتے ہیں جب اس میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہو, یا آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو, یا اس وقت بھی کرتے ہیں جب بظاہر دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا؟ آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کو نہیں کر سکتے. بڑے منزلوں تک پہنچنے کے لیے, پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے لمبی مسافت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. شارٹ کٹس ڈھونڈنے والے کبھی منزل تک نہیں پہنچتے. دین میں بھی جو لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ اصل مقصد کو نہیں پا سکتے, اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے, اور پھر ان کی روح بھی سراب نہیں ہو سکتی.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم